سیدی و سندی و محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحم اللہ کے اشعار ہیں. آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں. آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. آپ چاہیں ہمیں یہ کروں آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کروں آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں.
شاہ جن کا عنوان ہے آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. اور یہ اشعار میں اس وقت اپنے موجودہ شیخ محبی و محبوبی مرشدی و مولائی حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو الحمدللہ یہاں پہ تشریف فرمائے. آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں. اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، ہو کے منزل بھی ہو میری منزل نہیں، ہو کے میں منزل بھی ہو میری منزل نہیں، غیر خط سے لگا چاہے جو اپنا دل، غیر خط سے لگا چاہے جو اپنا دل، تیری الفت غم کا وہ حامل نہیں، تیری الفت غم کا وہ حامل نہیں، آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں، آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں، کوئی لیلا نہیں کوئی محمل نہیں، کوئی لیلا نہیں کوئی محمل نہیں، آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں، کوئی لیلا نہیں کوئی محمل نہیں، کہہ رہا کہہ رہا ہے یہ اختر بانگے دوہل، گہرے الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں، گہرے الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں، کہہ رہا ہے یہ اختر بانگے دوہل، گہرے الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں، دو جہاں کا مزا اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں،
صلی و سلم علی رسوله النبی الکریم، اما بعد، اتباع سنت کی اہمیت، یہ رسالہ مبنی ہے، اس کے ٹائٹل پہ جو لکھا ہے ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ، اور اس میں ہمارے حضرت والا شیخ اول شیخ الادب والعجم عارف اللہ حضرت مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی، اور اس کے آخر میں کچھ تشریحات ہیں جو عارف اللہ حضرت عبدال شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب تام برکاتوں کے ہیں، اس میں سے کچھ اتباع سنت سے متعلق ملفوظات اور قرآن پاک کی آیات اور احادیث پڑھ کر سناتا ہوں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ سنت پر عمل کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، جس قدر سنت کی اتباع ہوگی اسی قدر دین کے راستے میں ترقی ہوگی اور اللہ کا محبوب ہو جائے گا. اتباع سنت کی اہمیت پر کچھ آیات قرآنیاں اس میں درج ہیں. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ترجمہ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں. اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہوں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے بس اس نے اللہ کی اطاعت کی. حقیقت میں اتباع سنت بڑی خوش قسمتی ہے, بڑی خوش نصیبی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنایا, بہترین نمونہ فرمایا ہے. حسنۃ لمن کان یرجو, حسنہ حسین سے ہے کہ حسین ترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر, حسین ترین طریقے کو چھوڑ کر, حسین ترین نمونے کو چھوڑ کر غیروں کی اتباع کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو شخص بھی کسی قوم کی شباہت اختیار کرے گا تو وہ اسی قوم سے ہوگا جس کی شباہت وہ اختیار کرتا ہے. اور میں بار بار یہ قرآن پاک کی آیت بھی عرض کرتا رہتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, کہ تم ان لوگوں کی طرف جھکاؤ بھی مت کرنا, میلان بھی نہیں کرنا. ظاہر ہے کہ ایسا جھکاؤ اور میلان اسی سے ہوتا ہے جس سے کچھ محبت ہوتی ہے یا اس کی عظمت ہوتی ہے, تب آدمی اس کی طرف میلان کرتا ہے. تو ان سے محبت رکھنا اور ان کی طرف جھکنا, میلان کرنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور دوزخ کی وعید فرمائی کہ تم کو آگ لے پڑ جائے گی, تم کو آگ چپک جائے گی. یعنی یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے, غیروں کی نقل کرنا, غیروں کی اتباع کرنا معمولی جرم نہیں, یہ بڑا گناہ ہے. جب ہی اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی وعید رکھی ہے, میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ دوزخ کی وعید بڑے گناہوں پر آتی ہے, گناہ کبیرہ پر آتی ہے. اس لیے بھائی اس سے بہت بچنا چاہیے اور ہر کام میں, ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھنا چاہیے, صحابہ کا نمونہ دیکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی, جو زبردست کامیابی. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی, جو زبردست کامیابی ہے. غیروں کے طریقوں میں کامیابی نہیں, چاہے کتنی ہی ترقی نظر آئے, کتنے سمارٹ نظر آئے, کتنے چمک دمک نظر آئے, لوگ واہ واہ کرے, لیکن اللہ کے دربار میں اس کی کوئی قیمت نہیں, بلکہ اللہ کے دربار میں بالکل ذلیل و رسوا رہے گا. ہاں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں کی نقل کرے گا تو اللہ کا محبوب ہو جائے گا اور اللہ کے دربار میں اس کو بلند مرتبہ حاصل ہوگا. اتباع سنت کی کسوٹی سے متعلق یہ آیت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یعنی اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا, اور اللہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے. اس آیت کی تشریح میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ طرفی تحریر فرماتے ہیں کہ محبت ایک مخفی چیز ہے, کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں اور کم ہے یا زیادہ ہے اس کا کوئی پیمانہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ حالات اور معاملات سے اندازہ کیا جائے. محبت کے کچھ آثار اور علامات ہوتی ہیں, ان سے پہچانا جائے. یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے تابع دار اور محبوبیت کے متمنی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ان آیات میں اپنی محبت کا معیار بتلایا ہے. یعنی اگر دنیا میں آج کسی شخص کو اپنے مالک حقیقی کی محبت کا دعویٰ ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کو اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر آزما کر دیکھ لے, سب کھرا کھوٹا معلوم ہو جائے گا. جو شخص اپنے دعوے میں جتنا سچا ہوگا اتنا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا زیادہ اہتمام کرے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی روشنی کو مشعل راہ بنائے گا, اور جتنا اپنے دعوے میں کمزور ہوگا اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سستی اور کمزوری دیکھی جائے گی. تو جس قدر سنتوں کی اتباع ہوگی دعوے میں بھی سچا ہوگا اور خدا تعالیٰ کی محبت کے دعوے میں بھی سچا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں بھی سچا ہوگا. اور اس کا مرتبہ بلند مرتبہ ہوگا اللہ کے ہاں. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو دے تم کو رسول سو لے لو اس کو, اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو اس کو. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ ابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام رسالت اور مقام عظمت نبوت کو خود حق تعالیٰ متعین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ہمارا نبی جو تمہیں عطا کر دے, یعنی شریعت اور سنت کا جو طریقہ تمہیں سکھلائے اس کو سر آنکھوں پر رکھو, اور جس بات سے وہ منع کر دے اس سے رک جاؤ. یعنی رسول خدا میری رضا کا اور جینے کا اور زندگی کے جینے کا کوئی طریقہ سکھائے وہ میرا ہی طریقہ ہوگا, میری ہی پسند ہوگی, یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور اللہ کی پسند دونوں ایک بالکل ایک ہے. جو اللہ اور رسول کو غیر سمجھتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں, اور جس بات سے وہ منع کریں تو سمجھ لو کہ وہ میرا ہی منع کیا ہوا ہے. اللہ کے حکم میں اور اس کے رسول کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی کی ہر سانس فدا کرتے, صبح شام کوئی دن ناغا نہ کرتے, کثرت سے درود شریف پڑھتے اور کثرت سے آپ کی سنتوں کا مذاکرہ کرتے. اگر ہم لوگ ایک ایک سنت زندہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کتنی خوش ہوتی. اگر آج امت کے سب مرد داڑیاں رکھ لیں, پانچ وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے لگیں, اپنے ٹکلے کھلا رکھا کریں اور جتنی سنتیں ہیں ان سب پر عمل کریں اور گناہوں کو چھوڑیں, مثلاً گانا بجانا, تو بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کتنی خوش ہوگی. وہ شخص ظالم ہے جو ایک سیکنڈ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھول جائے. آپ کی محبت جزو ایمان ہے, لہذا جو شخص آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے اس کا کلمہ درست نہیں. اگرچہ رات دن لا الہ الا اللہ پڑھے لیکن اسے نجات نہیں ملے گی جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے گا, یعنی اس پر ایمان نہ لائے گا. اگر آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے گا تو جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ کے بعد پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اور اتباع سنت کی اہمیت پر کچھ احادیث مبارکہ ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسول, میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے, اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی سنت یعنی حدیث. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, ترجمہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی فرض عین ہے, اور اس کی علامت یہ ہے کہ ایک تو طبعی محبت ہوتی ہے اور ایک عقلی محبت ہوتی ہے. اصل کام کی عقلی محبت ہے, اگرچہ طبعی محبت بھی بڑے کام کی ہے, لیکن باعث نجات عقلی محبت ہے. عقلی محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں کسی لعنت ملامت کی کسی بڑے سے بڑے رشتے کی پرواہ نہ کرے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بجا لائے. کیسا بھی معاملہ ہو, رشتے داری ہو, قرب ہو, لیکن آپ کی سنت نہ چھوڑنے پائے, تو یہ علامت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقلی محبت ہے. اور بعض لوگوں کو طبعی محبت بھی نصیب ہو جاتی ہے, اور اس کی طریقے بھی ہیں, تدابیر بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچا کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہم پر احسان فرمایا, کتنی تکالیف اور مجاہدے آپ نے اٹھائے, امت تک دین پہنچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے کتنا روئے اور کتنی دعائیں اپنی امت کے لیے آنے والی امت کے لیے آپ نے کی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنے والی امت سے بھی کس قدر محبت تھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متا القا احبابی، کہ میں اپنے احباب سے کب ملوں گا، دوستوں سے کب ملوں گا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے احباب نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے احباب وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، تم کو بھی نہیں دیکھا، اور میں ان سے ملنے کا مشتاق ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت کے قیامت تک کے آنے والے آخری امتی کے لیے بھی آپ کی محبت تھی اور آپ کی دعائیں تھیں اور آپ کی شفاعت بھی قیامت کے دن آخری قیامت تک آنے والے آخری امتی کے لیے بھی اگر وہ مومن ہوگا تو آپ کی شفاعت ہوگی. تو آپ کے احسانات کو سوچا کرے اور آپ کتنا روئے ہمارے لیے اس کو سوچے، اور درود شریف کی کثرت کرے، اور درود شریف کی کثرت میں بھی ایک دعائے کے اعتدال ہو، ظاہر ہے کہ اپنے شیخ کے مشورے سے کرے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ جب درود شریف پڑھے تو انتہائی محبت کے ساتھ پڑھے اور احسان کر کے نہ پڑھے، احسان مان کر پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر ساری عمر بھی درود شریف پڑھتے رہے آپ کا حق ادا نہیں ہوگا. حالانکہ درود شریف میں خود پڑھنے والے کا کتنا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ درود شریف کو قطعی قبول فرماتے ہیں، درود شریف کو کبھی رد نہیں فرمائیں گے. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محبوب تھے، اپنے نبی ایسے محبوب تھے کہ آپ پر جو درود بھیجے گا تو وہ خود اللہ کا محبوب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ایک روایت میں 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند، اور ایک روایت میں 100-100 آیا ہے کہ 100 درجے بلند، 100 رحمتیں اور 100 گناہ معاف ہوتے ہیں. اور یہ کہ درود شریف پڑھنے والے کا تو خود اس میں فائدہ ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کا حق سمجھ کے، حق سے بڑھ کر سمجھ کے درود شریف پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں. اور جو طریقہ ہمارے حضرت نے سکھایا، عاشقانہ طریقہ، کہ اس تصور کے ساتھ درود شریف پڑھیں کہ گویا کہ ہم روضہ اقدس پہ حاضر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت کی آبشار روضے پر آ رہی ہے اس کی کچھ چھینٹیں ہم پر بھی پڑ رہے ہیں. اس طرح سے درود شریف پڑھنا اور محبت کے ساتھ پڑھنا، آپ کے احسانات کو سوچنے سے آپ سے محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو درود شریف میں بھی محبت پیدا ہو جائے گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تبع لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں. اصل چیز یہی ہے کہ اپنے نفس کو مہذب بنانا ہے، اپنے نفس کو دین کے تابع بنانا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ شیطان کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، شیطان ابدی مردود ہے اور ہمیشہ مردود رہے گا، لیکن نفس، چونکہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس، تو شیطان کی اصلاح نہیں ہو سکتی لیکن نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے. نفس کو مہذب بنایا جا سکتا ہے یہاں تک کہ نفس جو ہے وہ بالکل مطمئنہ ہو جاتا ہے، راضیت اور مرضیہ ہو جاتا ہے. تو اس کی اصلاح ظاہر ہے کہ کوئی شیخ، کوئی مزکی، کوئی اصلاح کرنے والا ہو، کوئی مصلح ہو، اس سے تعلق رکھے اور اس کے مشوروں پر کامل چلے، اس کو کامل اپنے حالات کی کامل اطلاع دے اور اس کی تجاویز کی کامل اتباع کرے. یہ نہ سوچے کہ یہ اس میں جو مشورہ دیا گیا ہے وہ ہمارے کام کا نہیں ہے یا اس میں ہمارا نقصان نہ ہو جائے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مصلحت نہیں ہے اس میں، تو یہ ایسا اگر مگر لگانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اس راستے میں تو دیوانگی چاہیے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. اپنی عقل لڑانے کا راستہ یہ نہیں. تو اس طرح سے نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے، تو نفس کی جب اصلاح ہوگی تو وہ دین پسند ہوگا، اور نفس کی اصلاح نہ ہوگی تو بددینی پسند کرے گا، بدماشی پسند کرے گا، گناہوں کو پسند کرے گا، غلاظت میں بدبو میں رہنا پسند کرے گا، اور جب اصلاح ہو جائے گی تو خوشبو میں رہنا پسند کرے گا، شرافت کے کام کرے گا، شریفانہ مزاج ہو جائے گا اور تب متواضع ہو جائے گا اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھے گا اور اپنے کو سب سے کمتر سمجھے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ دین کا تابع، اس کی خواہش بھی اس کے دین کے تابع ہو جاتی ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب کو لکھا، جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے شکایت کی کہ بہت عرصے سے خط نہیں لکھا، ہندوستان چلے گئے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ، تو پھر مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ نے جو خط لکھا اس میں یہی لکھا کہ حضرت تب جدیت شریعت بن گئی ہے، شریعت طبیعت بن گئی ہے، شریعت طبیعت بن گئی ہے، تو یہ دین کے تابع ہو جائے جسے اللہ تعالیٰ کے رسول لے کر آئے ہیں تو یہ کامل مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کمال ایمان عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے محنت چاہیے، جب دنیا کے ہر کام کے لیے محنت کرتے ہیں لیکن دین چاہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھایا جائے، کچھ کام نہ کرنا پڑے، تو یہ بیوقوفوں کی جنت میں رہنا ہے۔ کام کرنا پڑے گا، مہذب بنانا پڑے گا نفس کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، میری امت کے بگڑنے اور فساد کے وقت جس شخص نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ شہید تو ایک تیر یا گولی لگنے سے شہید ہو جاتا ہے، مگر بیچارے سنتوں پر عمل کرنے والے پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور یہ مضبوط ڈٹا ہوا ہے۔ یعنی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور بعض لوگ توہین کرتے ہیں سنت کی، بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے ٹخنے کھلے رہے تو اس کا مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی کے جو دین کے شاعر ہیں، شاعر اسلام یعنی بڑے بڑے احکام، ان کی توہین کرنا، ان کا مذاق اڑانا، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اقدار ایمان سے خارج ہوتا ہے اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تجدید ایمان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تجدید نگاہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ پہلے بھی یہ حدیث شریف سنا چکا ہوں کہ بھائی بہت سے، ابھی انشاءاللہ مجھے یہ مضمون سنانا بھی ہے صبح کی مجلس میں جو مظاہر ہم پڑھتے ہیں مشکات شریف کی شرح، اس میں کتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں مگر اس پر کفر کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ عام طور پر زبان رد عام ہے لیکن وہ کفر کی باتیں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو عقائد کی اصلاح کے لیے اس کو بھی انشاءاللہ سنانے کا ارادہ ہے۔ اور بات وہی ہے کہ بھائی زبان کی حفاظت، وہ بات بولے ہی کیوں جس میں شبہ ہو، زبان کی حفاظت کرے، مفید بات بولے، دین میں جس بات کی تحقیق ہو اتنی بات کرے، اور جس بات کی تحقیق نہ ہو اس میں خاموش رہے۔ خاموش رہنا کوئی جرم نہیں ہے، جو بات معلوم نہیں ہے تو اس پہ خاموشی رہنا چاہیے۔ غرض یہ کہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ دین پر جو لوگ عمل کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے اور بزرگوں کی صحبت کے صدقے میں اور ان کی دعاؤں میں، تو دنیا دار لوگ چونکہ دین سے قریب نہیں ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ دین میں کیا مزہ ہے اور دین میں کتنی کامیابی ہے اور خدا رسول کا راستہ ہے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جب سنت پر مضبوطی سے جمع رہے گا تو ایسے شخص کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں سننا آسان نہیں ہے، آدمی پگھل جاتا ہے، شیطان بھی آ کے کان میں پھونکتا ہے کہ بھائی ساری دنیا مذاق اڑا رہی، تو تم چھوڑ دو یہ راستہ، زمانے کے راستے پر چلو، دیکھو فلاں بھی ایسا کر رہا ہے، فلاں بھی ایسا کر رہا ہے، اور یہ بھی سمجھاتا ہے کہ دیکھو کتنا خوش ہے، کتنا ہنس رہا ہے، آج تو وہ ہنس رہا ہے کل کو رونا پڑے گا اسے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ایک صاحب نے جیسا کہ حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ اگر جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آج ان کو ہنسنے دو، کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا۔ تو عقل سے کام لے کہ کس راستے میں ہماری کامیابی ہے، اس کو چھوڑے نہیں۔ غرض یہ کہ ایسا شخص جو مضبوطی سے دین پر ڈٹا ہوا ہوگا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے، ہر عمل پہ، ایک عمل پہ نہیں بلکہ ہر عمل پہ اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ اور میں ایک حدیث بھی سناتا رہتا ہوں، حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے زمانے میں میری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا جب بہت فساد پھیلا ہوگا، دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارا لے کر چلنے کے طرح، کہ یعنی جتنا انگارا ہاتھ میں لے کر کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو آدمی ظاہر ہے انگارا ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا۔ تو ایسے موقع پر دین پر چلنے والے کو 50 لوگوں کے برابر 50 عمل کا ثواب ملے، ایک عمل کرے گا 50 عمل۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسے 50؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم جیسے 50۔ یعنی صحابہ کو جس قدر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے، اجر و ثواب اس امت کو مل جائے گا اگر وہ دین پر چلے ایسی فساد کے موقع پر۔ داڑھی رکھا ہوا ہے، ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، سنت کے مطابق سر ڈھاکا ہوا ہے، سنت کے مطابق سر کے بال ہیں، اور سنت کے مطابق اپنی وضع قطع کپڑے ہیں۔ اب لوگ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ ملہ ہے کیا ہے، لیکن ایسے آدمی کو یہ ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اور اس سے جو دل ٹوٹتا ہے انسان کا، جو لوگ ملامت کرتے ہیں تو دل ٹوٹتا ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے دل پر حضرت والا کا ہمارے شعر بھی ہے، میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔ اور ماں بھی کیا چومے گی اپنے بچے کو۔ ابھی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ملفوظات نظر سے گزر رہے تھے، ایک واقعہ تو حضرت سے سنا ہوا ہی ہے۔ ایک بڑھیا تھی اور اس کی بیٹی بیمار تھی، اور وہ دعائیں کر رہی تھی، تو بڑھیا وہ بیمار تھی تو یا کسی مصیبت میں تھی، دعا کر رہی تھی کہ اللہ مجھے موت دے دے، اس مصیبت میں موت دے دے۔ حکیم الامت فرما رہے تھے کہ موت کی تمنا جو ہے یہ اصل میں کہتے ہیں کہ موت تو ہے تو موت سے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ محبوب سے وصال کا ذریعہ ہے، تو بلا شبہ یہ ہے۔ لیکن اکثر عورتیں جو ہیں یہ تمنا اس لیے کرتی ہیں کہ مصیبت سے جان چھٹے، جو بلا ہم پہ آئی ہے اس سے جان چھٹ جائے، وہ ان کو محبوب سے ملنے کی تمنا نہیں ہوتی۔ تو ایسی ایک عورت دعا کر رہی تھی کہ مجھے موت دے دے، اچانک ایک گائے اندر گھر میں گھسی آئی، اور اس کا منہ عجیب سا تھا۔ ہوا یہ کہ وہ گائے کسی جگہ چر رہی تھی، اور کسی گھر کی ہانڈی میں اس نے منہ ڈالا کچھ کھانے کے لیے، وہ ہانڈی اس کے سر میں پھنس گئی۔ اب جو وہ ادھر ادھر بھاگ رہی بے قرار ہو کے، تو اس کے گھر میں گھسی تو سمجھی کہ موت آ گئی، تو تمنا بڑا آ گئی، اور اس نے کہا کہ میں نہیں، میری بیٹی کی جان لے لے، یہ سامنے پڑی ہے اس کی جان لے لے۔ تو غرض یہ کہ ایسے وقت میں 50 صحابہ کے ثواب کے برابر، افضل نہیں ہو جائے گا صحابہ سے، بلکہ 50 صحابہ کے جو مثلا جو وعدہ ہے کہ ہم ایک درخت لگ جائے گا، تو گویا کہ اس کے 50 درخت لگ جائیں گے، اس طرح کا اجر ثواب اس کا بڑھ جائے گا۔ تو دین پر مضبوطی سے چلنا چاہیے، اور ایسے آدمی جو با اخلاق ہو، متواضع ہو، جب وہ دین پر چلتا ہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور بد اخلاق آدمی ہوتا ہے، صرف نماز و روزہ جانتا ہے، اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں، سنتوں کی کوئی اتباع نہیں۔ سب سے بڑی سنت تو اخلاق ہے، اچھے اخلاق، آداب معاشرت کی، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، واقعات متواضع ہوں اور اچھے اخلاق والا ہوں، اس سے دین پھیلتا ہے، دوسرے لوگ بھی راغب ہوتے ہیں۔ اپنی وضع قطع اسلامی بنائی ہے تو اس کو سنوار کے بھی رکھے، صاف ستھرا رہے اور ٹھیک طریقے سے رکھے تو بھی صاف ستھری ہو، اور بے ڈھنگی نہ ہو، میلی کچیلی نہ ہو، کپڑے صاف ستھرے ہو، اگرچہ خوشبو نہ ہو پاس، لیکن صاف ستھرے کپڑے ہو۔ تو اس طرح سے اچھے طریقے سے رہنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل وہ یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اچھے طریقے سے رہے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ دین کے پھیلنے کا سبب ہوگا، لوگوں کو ترغیب ہوگی کہ بھائی ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں لیکن بڑے اچھے اخلاق ہیں۔ تو داڑھی یقیناً اچھی چیز ہے، اور یہ بلا خطا یقیناً اچھی چیز ہے، تو اس کو اپنانے میں خوب احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ غرض یہ کہ زبان سے میں عرض کر رہا تھا کہ زبان سے آدمی بہت کچھ ایسا کہہ دیتا ہے جو اللہ کے ہاں ناپسند ہوتی ہے، اور بہت بھاری بات ہوتی ہے، جس سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے زبان کو تو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ سنتوں پر کی اتباع پر زبردست اجر و ثواب کا اب یہ زمانہ آ چکا ہے. تو اس پہ جو شخص دین پر مضبوطی سے جمع رہے گا وہ خوب ڈھیروں مال خزانے لے جائے گا یہاں سے دنیا سے. اور یہی کمائی کی جگہ ہے, کوئی دوسری جگہ نہیں ہے. یا موت سے پہلے کوئی خاص مہلت نہیں ملے گی کہ بھائی اب آپ تمام جو ہے پابندیوں سے آزاد ہیں, تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہیں, لہذا اب ذرا آپ آخرت کی تیاری کر لیجئے. نہیں, بلکہ انہی مسائل میں گھرے ہوئے رہنے کے باوجود دین پر عمل کرنا ہے, اور وہاں کا سکہ کما کر جانا ہے, کرنسی وہاں کی کما کر جانی ہے. اور جو آدمی آرام سے بیٹھا رہے گا اور اس طرف غفلت کرے گا وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. پھر وہاں بیچارے کو کہاں جائے گا ہوں, اور وہیں یہی ہوگا, وہ کہے گا کہ لولا خرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین, کہ اللہ آپ کاش کہ آپ مجھے کچھ مہلت دے دیجئے, میں دنیا میں جا کر کچھ صدقہ کر لوں, کچھ نیک کام کر لوں. مگر کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, کہ کسی جان کو بھی ذرا بھی مہلت نہیں دی جائے گی. جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا بس رجسٹر اس کا بند ہو جائے گا. اس لیے عقل مندی اسی کام میں ہے کہ خوب جلد از جلد تیز رفتاری کے ساتھ آخرت کی ہم تیاری کریں, سنت کو اہتمام کریں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بالسنت دخل الجنہ, جس نے میری سنت کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کا اہتمام کرنے والا بنائے. وعن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ رضاہ بما قضى اللہ له, ومن شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ, ومن شقاوت ابن آدم سخطہ بما قضى اللہ له. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہے. یہ نیک بختی یہ ہے, اسی میں خیریت اور اسی میں عافیت ہے کہ مقدر پر راضی رہے. اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو مانگنا چھوڑ دے. اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس سے غضبناک اور ناخوش ہو. اللہ سے ناراض ہونا یہ بدبختی کی علامت ہے, اور ہمیشہ خیر اور بھلائی کو مانگتے رہنا چاہیے. بعض لوگ تو غفلت بھی برتتے ہیں اس سے, اور بعض لوگ مصیبت کی جگہ مصیبت مانگ لیتے ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ مصیبت سے بچنے کے لیے موت کو مانگتے ہیں کہ کسی طرح یہ مصیبت ٹل جائے, تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. جو اللہ موت دے سکتے ہیں وہی اللہ بھلائی بھی تو دے سکتے ہیں. بھلائی دینے پر بھی تو قدرت رکھتے ہیں, جو تنگی دیتے ہیں وہ فراغی دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. تو ہم ہمیشہ خیر کی چیز مانگے اور برائی نہ مانگے, مصیبت نہ مانگے, بلکہ ہمیشہ عافیت مانگے اور مانگتے بھی رہیں, مانگنا نہ چھوڑیں. تشریح میں میرے شیخ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا رہے, اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس پر راضی رہے. اور راضی ہونا قضاء الہی پر بڑی نعمت ہے. اس مقام کا نام افخم ہے, اور ابن آدم کے لیے یہ بڑی سعادت ہے, کیونکہ جب بندہ تقدیر الہی پر راضی رہتا ہے تو عبادت کے لیے فارغ رہتا ہے. اس کے برعکس اس سے ناراض ہو, فیصلہ الہی سے ہر وقت وہ متفکر اور پریشان رہتا ہے, کیونکہ کوئی انسان مصائب اور حوادث سے خالی نہیں. اہل تسلیم و رضا کی برکت سے ہر حالت میں پرسکون ہے. اہل اللہ تسلیم و رضا کی برکت سے ہر حالت میں پرسکون ہے, یعنی ان کو تسلیم و رضا کا ایسا مقام حاصل ہوتا ہے, ایسا یقین اللہ پر ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت پرسکون رہتے ہیں. خوشا حوادث سے پہلم, خوشا یہ اشک رواں, جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے. اور فرماتے ہیں کہ وہ تو کہیے کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا, ورنہ مشکل تھا غم زیست گوارا کرنا. اور ہر فکر اور ہر تردد میں استخارہ اور استشارہ کر لے. استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنا, استشارہ مشورہ کرنا, پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خطرہ نہیں. استخارہ اللہ سے کیا جاتا ہے، روزہ رکعت پڑھے اور استخارے کی مصنون دعا کرے، اور مشورہ ان لوگوں سے لے جو ہمدرد بھی ہوں، مخلص ہوں. ہر ایک سے مشورہ، ہر ایک مشورے کے قابل بھی نہیں ہوتا، جو سمجھدار ہو، اس شعبے سے متعلق تجربہ بھی رکھتا ہو اور مخلص بھی ہو. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے جو پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. تو جو ایسا مخلص آدمی ہو جو آپ کو صحیح مشورہ دے اور آپ کا ہمدرد بھی ہو اور آپ کا رازدان بھی ہو. معلوم ہوا مشورہ کرنے گئے کسی کام کا اور اس نے پوری محلے میں پھیلا دیا کہ صاحب مجھ سے یہ مشورہ کرنے آئے تھے، تو مشورہ دیکھ بھال کر کرے. عورتوں میں بہت عادت ہوتی ہے، جگہ جگہ اپنے مسائل کو گاتی پھرتی ہیں اور جگہ جگہ اپنے خاوندوں کی شکایت کرتی رہتی ہیں، اپنے حالات کی اطلاع کرتی رہتی ہیں، اپنے مسائل بتاتی رہتی ہیں. اب ہر گھر سے 10 گھر میں گئی تو 10 قسم کے مشورے الگ الگ ملے اور پھر معلوم نہیں کیا کا کیا بن جاتا ہے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنے سہار رکھے، جو بھی معاملات ہیں اپنے خاموش رہے، اس پہ صبر کرے، تسلیم و رضا سے رہے اور کسی مخلص سے مشورہ کر لیا کرے. ہر جگہ گائے نہیں، اور جو کچھ شکایت کرنی ہو اللہ سے کر دے. ابھی مناجات مقبول کی ایک دعا الحمدللہ مجھے سامنے آئی تو مجھے اچانک دل میں اللہ نے ڈالی کہ کوئی ایسی بات ہو کہ اب کس سے فریاد کریں، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو قدرت نہیں اس مسئلے کو حل کرنے کی. تو ہم کس سے شکایت کریں؟ اللہ کے سوا کس سے اپنی حاجت کریں؟ اللہم لک الحمد و الیک المشتکا و بک المستغاث و انت المستعان ولا حول ولا قوت الا باللہ. ایسی پیاری پیاری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ ولغل ہے کہ اللہم لک الحمد، اللہ تیری تعریف کے ساتھ تجھی سے شکایت ہے. اللہم لک الحمد ولک المشتکا و الیک المشتکا، یہ آپ ہی سے شکایت کرتے ہیں، کیونکہ اور ہمارا کوئی کام بنانے والا ہی نہیں ہے. جس سے کام کی امید تھی وہی کام بگاڑ رہا ہے، تو اب کس سے کہیں؟ تو آپ کے سوا کس سے کہیں؟ اللہم لک الحمد و الیک المشتکا و الیک المستغاث، اور آپ ہی کے دربار میں فریاد ہے. اور کہاں جائیں فریاد کرنے؟ کوئی اس قابل نہیں ہے، کس کوئی دکھائی نہیں دے رہا کہ کس کو ہم اپنا درد اپنا غم کہیں. آپ سے بڑا کون غم خوار ہوگا؟ اس لیے آپ ہی کے دربار میں جو ہے ہمارا استغاثہ، ہماری فریاد. وانت المستعان، اور آپ ہی مدد کرنے کے لائق ہے. کوئی ہر انسان مجبور معذور ہے، آپ کے سوا ہر مخلوق معذور ہے. ہماری کوئی مدد حقیقی نہیں کر سکتا، ہاں ذریعہ بن سکتا ہے، وہ بھی جب آپ کی مرضی ہوگی، جب آپ کی مشیت ہوگی تو ہمارا ذریعہ بھی بن جائے گا کوئی، لیکن حقیقت میں تو کام بنانے والے آپ ہی ہیں. اس لیے وانت المستعان، آپ ہی ہماری مدد کو آنے والے ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور نہیں ہے طاقت کسی نیکی کی مگر آپ کی مدد سے، اور نہیں ہے طاقت کسی گناہ سے بچنے کی مگر آپ کی مدد سے. کس قدر عاجزی ہے، کس قدر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے. یہ کلمہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کلمے کے متعلق تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کی تفسیر فرمائی ہے کہ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے، مقربین سے فرماتے ہیں اسلم عبدی واستسلم، کہ میرا بندہ میرا کامل فرما بردار ہو گیا اور اپنے تمام امور میرے سپرد کر دیے. سبحان اللہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعلیم فرمودہ کلمہ ہے کہ جب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو جنت کا خزانہ دے دیجیے، کنوزم من کنوز جنت، یہ خزانوں میں جنت کا خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، توفیقات کا خزانہ مل جاتا ہے، نیکی کا خزانہ مل جاتا ہے. تو ایسی زبردست زبردست دعائیں ہیں، مناجات مقبول. اسی لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں، خود بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی ناغا نہ کروں، پوری منزل الحمدللہ پوری پابندی سے پوری کوشش کرتا ہوں تو اس کو کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں جب تک کہ اس کا مفہوم دل میں نہ آئے گا اور ذہن نشین نہ کریں گے، وہ مزہ، وہ لطف اور وہ مناجات کہاں ہوگی. اس لیے اس پر بڑی محنت کی ضرورت ہے. تو حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے کہ ہر فکر اور ہر تردد میں استخارہ اور استشارہ کر لے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خطرہ نہیں. جیسا کہ حدیث میں بشارت ہے، استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا اور استشارہ اہل تجربہ عاقل بندوں سے مشورہ لینا ہے. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد، نہیں منامراد ہوا جس نے استخارہ کیا اور نہیں نادم ہوا جس نے مشورہ کیا، اور نہیں تنگست ہوا جس نے خرچ میں میانہ روی کی، یعنی فضول خرچی سے احتیاط کی اور اعتدال کی راہ پر خرچ کیا۔ حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے مگر روح میں نور پیدا ہوتا ہے۔ محکبے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے، اور عارف جنون درد پسندی نے بارہا ٹکرا دیا وہ غم جو غم جاویداں نہ تھا۔ غم جاویداں کون سا غم نہیں ہوتا جو دنیا کا غم ہے، دنیا کا غم اس کو ٹھکرا دیا ایسے غم کی خاطر جو جاویداں تھا۔ انسان اپنے خیر و شر کو نہیں سمجھ سکتا، مسئلہ سارا یہ ہے کہ اللہ سے یقین ہو کہ جو حالات ہیں وہ ہماری خیر کے لیے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان اپنے خیر اور شر کو نہیں سمجھ سکتا، حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ قریب ہے یہ کہ تم بری سمجھو کسی چیز کو اور وہ بھلی ہو تمہارے لیے، اور قریب ہے کہ دوست سمجھو کسی چیز کو اور وہ بری ہو تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ سارا خلاصہ تسلیم و رضا کا کہ اللہ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے، اور ہم جس کو اچھا سمجھتے ہیں ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے بری ہو، ہم چاہ رہے ہیں لیکن اللہ نہیں چاہتے کہ یہ چیز اس کو ملے، ورنہ اس کے لیے فساد فتنے کا باعث ہو۔ اس بات کا یقین ہمارے اندر بیٹھ جائے تو وہی تسلیم و رضا ہے اور وہی مقام اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متفرد سنتیں ہیں، جب کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرماتے، جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کناکیوں سے نہ دیکھتے، نگاہ ہمیشہ نیچی رکھتے اور حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر کسی کو نہ دیکھتے تھے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں میرا شریف کے واقعے میں واقعہ نمبر 20 ہے۔ بزار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معراج کے باب میں ایک حدیث ذکر کی ہے، اور اس میں جبریل علیہ السلام کا براق پر چلنا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ حجاب تک پہنچے، اور یہ بھی فرمایا کہ ایک فرشتہ حجاب کے اندر سے نکلا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے اس فرشتے کو نہیں دیکھا، اور حالانکہ میں خلائق میں رتبے کے اعتبار سے بہت مقرب ہوں، اور دوسری حدیث میں ہے کہ مجھ سے جبریل علیہ السلام نے مفارقت اختیار کی اور تمام آوازیں مجھ سے منقطع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ عرض کر دیا، اس کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل اتباع سنت اور جو سب سے بڑی سنت ہے تقویٰ، اس میں آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، دل کی حفاظت، ہاتھ پاؤں کی حفاظت، بال بال جو ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بال بال متقی بنا دے اللہ، ہم سب کو جلد فرما لے، ہماری اولادوں کو جلد فرما لے، اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور معرفت کا سمندر پھیلا کر پھر دنیا سے اٹھائے، اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی تمام جائز حاجات کو پورا بھی فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلى الله على النبي الكريم۔